الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد وعلی
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات بالنبي محمد اللهم صل على
محمد وآل
محمد. اعزائي محترم، سورہ احزاب میں ارشاد رب العزت ہے کہ بتحقیق اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے. لقد كان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب بھی قد عربی زبان میں فعل ماضی پہ آتا ہے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے، یعنی ایک چیز جو ثابت شدہ ہے، پروف شدہ ہے، تحقیق شدہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب خداوند عالم جو ازل سے لے کر ابد تک کا علم رکھتا ہے اس کے سامنے کوئی بات اگر تحقیق شدہ ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں کیا ہے؟ اسوہ موجود ہے. اسوہ یعنی رول ماڈل، یعنی نمونہ عمل. توجہ رکھے گا، یعنی جس طرح ایک مشق ہوتی ہے اس مشق کے مطابق طالب علم کو ہوم ورک دیا جاتا ہے. اب تو خیر وہ زمانہ نہیں ہے، لیکن آج سے 35 برس 40 برس پہلے کلاس روم میں استاد اردو کی کاپی میں یا انگلش کی کاپی میں یا میتھ کی کاپی میں ایک سطر لکھ دیتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا سر مشق، ایکسرسائز لائن. اس کو دیکھ کے جو ہے کیا طالب علم میں یہ صلاحیت پیدا کی جاتی تھی کہ اس کو دیکھ کر اپنی مشق لکھے. یہ مشق لکھنا خود ایک مشق ہوتا تھا، توجہ رکھے گا، یہ مشق لکھنا، ایکسرسائز کرنا خود ایک ایکسرسائز ہوتا تھا کہ جو انسان میں صلاحیت پیدا کرتا تھا. اب خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ فی رسول اللہ اسوہ موجود ہے، یعنی رسول کی زندگی سر مشق زندگی ہے. جس کی زندگی کا سر مشق رسول آل رسول کی زندگی ہو جائے وہ زندگی کامیاب کہلاتی ہے. اور صرف ایک اسوہ موجود ہے، رول ماڈل نہیں ہے، ایسا رول ماڈل موجود ہے کہ اس سے بہتر کوئی رول ماڈل تمہارے لیے موجود نہیں ہے. اسوۃ حسنہ، یعنی دنیا میں اگر کوئی اچھائی خوبصورتی موجود ہے اور کسی کا عمل تمہارے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے، کسی کا فعل تمہارے لیے رہنما بن سکتا ہے، کسی کی فکر تمہارے لیے راہ گوشا بن سکتی ہے، تو وہ محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ ہے. لہذا اس مختصر سی آیت میں خداوند عالم نے ہمارے لیے بتایا کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی، رسول نہیں، توجہ رکھے گا، اگر یہ ہوتا کہ رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، واقعاً ہماری زندگی بہت سخت ہو جاتی، ہم میں طاقت نہیں تھی کہ ہم رسول کی پیروی کریں. کافی رسول اللہ ہے، توجہ رکھیے گا، اس میں تھوڑی سی باریکیاں ہیں، میں تفسیری نکات سے فی الحال یہاں پہ استفادہ کرنا نہیں چاہ رہا ہوں چونکہ بشارتی مجلس ہے، لہٰذا بشارت سے متعلق کچھ جملے عرض کروں گا اور رسول اللہ کی ایک حدیث کو آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. فی رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کی زندگی میں، توجہ، اللہ کا رسول کا کسی شخص کا رول ماڈل ہونا اور کسی شخص کے عمل کا رول ماڈل ہونا، اس میں فرق ہے. میں نے کہا کہ یہاں پہ تفسیری نکات موجود ہیں، یہاں پہ میں ان سے استفادہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ بہت دقت طلب ایک مرحلہ ہے جو ہماری گفتگو سے خارج ہے. اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو گل و گلزار بنائے، کامیاب بنائے، تو اسے محمد اور آل محمد کی زندگی کی جانب آنا ہوگا. اس آیہ مجیدہ میں تو اللہ نے صرف رسول اللہ کی بات کی ہے، لیکن یہ بات چاہے کہ سرکار دو جہاں نے اپنی حیات طیبہ میں مختلف حوالوں سے اپنے بعد آنے والے زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور پہچان کرائی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت نے جب وہ حدیث نقل کی ہے کہ جس میں فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، قوم عیسیٰ میں 72، قوم 71 فرقے قوم موسیٰ میں، 72 فرقے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، وہیں پر اہل سنت نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اس پہ میں کئی جگہ گفتگو کر چکا ہوں، اور جو اعتراضات مذہب شیعہ پہ ہو رہے ہیں کہ 73 فرقہ، تو جب ہمارے ذہن میں 73 فرقہ آتا ہے تو سب سے آخری فرقہ آتا ہے، لیکن در حقیقت وہی فرقہ قابل نجات ہے، جنتی ہے، نوری ہے، کہ جو رسول کے زمانے میں سب سے پہلے وجود میں آیا. توجہ کی آپ نے، 73 میں فرقہ، 72 کے بعد 73 میں فرقہ نہیں، یعنی 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, اس کے بعد 73 نجات نہیں. وہ فرقہ نجات یافتہ ہے کہ جو رسول کے زمانے میں وجود میں آیا وہی نجات یافتہ ہے. اور سرکار نے اسی لیے فرماتا ہے، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی روز قیامت کامیاب ہو جانے والوں میں سے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو وہاں پر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اہل سنت نے لکھا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا. بھائی بات ہو رہی ہے اسوے کی، بات ہو رہی ہے رول ماڈل کی، بات ہو رہی ہے نمونہ عمل کی، کہ رسول جو ہے تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. اب رسول چلا جائے گا تو امت کس کی پیروی کرے گی، کس کو اسوہ قرار دے گی، کس کے پیچھے چلے گی، کس کی بیعت کرے گی؟ تو اس روایت نے مسئلہ حل کر دیا. میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں، جب تک ان کا دامن تھامے رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو رسول کی زندگی اور رسول کے بعد آل رسول کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. چونکہ مجھے کہا گیا کہ یہ بشارتی مجلس ہے، لہذا مسائل بھی اسی حوالے سے ہوں گے. یہ بشارتی مجلس کیا ہوتی ہے؟ بشارت کسے کہتے ہیں؟ بشارت گڈ نیوز کو کہا جاتا ہے، خوشخبری کو کہا جاتا ہے، مجدے کو کہا جاتا ہے. توجہ رکھیے گا، یعنی کسی کو کہ جو کسی خبر کی تلاش میں ہو اسے اچھی خبر دی جائے، خوشخبری دی جائے، گڈ نیوز دیا جائے، مجدہ سنایا جائے، اسے بشارت کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں مختلف حوالے سے بشارت کا لفظ آیا ہے. بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، آیت آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کی مجالس میں. بشر صابرین، بشارت دو، گڈ نیوز دو. توجہ رکھیے گا، یا رسول کا ایک خطاب کیا ہے؟ بشیر. ایک کیا ہے؟ نذیر. بشیر یعنی خوشخبری دینے والا. رسول ڈرانے والا نہیں ہے. نذیر کا مطلب ڈرانے والا غلط کیا جاتا ہے. رسول ڈرانے والا نہیں ہے، رسول خبردار کرنے والا ہے، خبردار کر رہا ہے، خبر دے رہا ہے. اس کے اسی خبر دینے میں بھی ایک گڈ نیوز موجود ہے کہ دیکھو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، میرے پاس خبر ہے، میں بھی خبردار ہوں، تم بھی خبردار ہو جاؤ. مثبت تو خبردار میں بنا ہوں، وہ اللہ کی طرف سے بنا ہوں. اللہ نے مجھے خبردار بنایا ہے، اللہ نے مجھے صاحب وحی بنایا ہے، اللہ نے مجھے صاحب کتاب بنایا ہے. اگر میں خبردار ہوں تو اس خبرداری کا نتیجہ یہ کہ میں تم کو خبردار کروں، میں تمہیں خبر پہنچا دوں. خبردار کا کیا مطلب ہے؟ خبر رکھنے والا. دار کا مطلب رکھنے والا. میں خبردار ہوں،
کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے مجھے خبر رکھنے والا بنایا ہے، مجھ میں وہ ظرفیت اور صلاحیت دیکھی کہ وحی اور نبوت کو میرے لیے مخصوص فرمایا ہے. اب اگر میں خبردار ہو گیا تو اب میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اب جو جو میری خبر کے مطابق خبردار ہوتا چلا جائے گا، ایک نیک اور پاکیزہ زندگی اس کا انتظار کر رہی ہے. تو بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے. بشیر کیا ہے؟ بشارت دینے والا. اور پھر سرکار نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا، اور یہ مولا کائنات کے بارے میں بھی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے، کہ آپ نے فرمایا بشر ولا تعسر ولیا تنذر وتنفر. بشر بشارت دو، لوگوں کو گڈ نیوز ہو، اچھی خبر بتاؤ. معمولاً کچھ مولوی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ جی جبرائیل اور ملک الموت اور ڈرانے والے اور قبر میں ڈنڈا اور عذاب. نہیں، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سب کچھ یہی نہیں ہے. بشارت دو، گڈ نیوز دو، ان کو اچھے جلوے دکھاؤ، ان کو رحمت الہی کی نبی سناؤ تاکہ وہ عمل کے لیے تیار ہو سکے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. سرکار نے کیا فرمایا؟ بشر ولا تنفر، لوگوں کو بشارت دو. بشارت دیں گے آپ، کیا ہے؟ دل آمادہ ہوگا، دل خوش ہوگا. مثلا میں کہوں گا اس مجلس ادا کے بعد ایک بہت بڑی نعمت آپ کا انتظار کر رہی ہے، فوراً آپ متوجہ ہوں گے مولانا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر میں کہوں اس مجلس کے بعد ایک ایسا امتحان آنے والا ہے آپ کا کہ بس آپ پریشان، دل یہ دھڑکن جو ہے وہ تیز دھڑکنے شروع ہو جائے گا. تو بشارت کے اپنے طبعی آثار ہوتے ہیں اور خبردار یا ڈرانے کے اپنے طبعی آثار ہوتے ہیں. اس لیے کہا کہ پہلے تم بشیر ہو بعد میں نذیر ہو. توجہ رکھیے گا، پہلے تم بشیر ہو بعد میں نذیر ہو. بقول شہید متحری کے، آیت اللہ شہید متحری، وہ کہتے ہیں کچھ مولوی مسٹر بریک ہوتے ہیں، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، یہاں نہیں جاؤ وہاں نہیں جاؤ. یعنی ٹھیک ہے کہ وہ بھی درست ہے، لیکن کیا پہلے جانے والا رستہ بتاؤ کہ دیکھو تم یہ کام بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، ہاں یہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ مناسب نہیں، تو پھر وجہ بنتی ہے، دلیل بنتی ہے. لیکن اگر آپ ہمیشہ بچوں کو ٹوکتے رہے نہ کرو نہ جاؤ، اب دادا دادی ہوتے ہیں تھوڑے سے ہائپر ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، بچے نے تھوڑا سا رویا دھویا وہیں پہ جو ہے وہ تماچا رسید کر دیا. کیا ہے؟ اب ہماری تربیت کا انداز جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ڈاٹ ڈبٹ دھونس جی تماچا مکہ ڈانٹ دیا انسلٹ کر دی، معذرت کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اس سے بچے کی شخصیت خراب ہوتی ہے. بچے کے لیے، تربیت کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو پہلے خروج کی راہیں، عمل کی راہیں، پازیٹیوٹی جو ہے اس کو بتائی جائے کہ دیکھو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، ہاں اس عمل سے بچو گے تو. اب وہ اس عمل سے بچنے کے لیے جب راہ خروج مل جائے گا اس کو، تو وہ بہت دل کی توجہ کے ساتھ اس کام کو انجام دے گا. لہذا کہا کہ بشر ولا تنفر، یسر ولا تعسر، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے سختی پیدا نہ کرو. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. پر اب گڈ نیوز کیا ہے؟ گڈ نیوز جب بھی خداوند عالم کوئی گڈ نیوز دیتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہوں کوئی مجدہ دیتا ہے، یا اور آسان کر دوں عام فہم کے مطابق کوئی نعمت دیتا ہے، تو وہ نعمت ایک ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے. کوئی بھی نعمت جو خداوند عالم نے ہمیں دی ہے، زندگی سے لے کر سانس سے لے کر مرتے دم تک جو نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ ایک ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے. بغیر ذمہ داری کے خداوند عالم نے کچھ نہیں دیا ہے. جو کچھ بھی اس نے ہمیں دیا ہے، منت نہیں کرتا، جتاتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ نعمت دے رہا ہوں، اس کو اچھے راستے میں استعمال کرو، یہی نعمت تمہارے لیے نجات کا سبب بن جائے گی. لیکن اگر نعمت کو صحیح وے میں استعمال، صحیح ڈائریکشن میں استعمال نہ کیا، یہی نعمت تمہارے لیے وبال جان اور عذاب کا سبب بن جائے گی. زندگی کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ خود یہ زندگی نعمت ہے. یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کے تحت اس کو عبادت الہی میں خرچ کرے. اب اگر کوئی عبادت الہی میں خرچ نہ کرے، یہی زندگی اس کے لیے عذاب جان بن جائے گی. روز قیامت جب اعمال دکھائے جائیں گے اور اعمال تولے جائیں گے، تو خداوند عالم اپنی قدرت سے اعمال کی جزا دکھائے گا کہے گا یہ جو ہم نے تمہیں نعمت دی تھی، یہ جو گڈ نیوز دی تھی، جو بشارت دی تھی. اب بشارتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کسی کو بیٹے کی بشارت ہو جاتی ہے، ٹھیک، ابھی میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں کہ بشارت کی شرعی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے نا. بشارت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم مجلس کریں گے، ہمیں بشارت ہوئی ہے، ہم علم اٹھائیں گے، ہم تابوت اٹھائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. انسان کو خواب آتے ہیں، اب ہر خواب سچا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک بالکل الگ بحث ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہ رہا. لیکن بشارت ہوتی ہے، بشارت ہوتی ہے تو نعمت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے تو انسان مثلا اولاد ملی تو اس کی تربیت کرتا ہے، پیسہ ملتا ہے، انکریمنٹ لگتا ہے، عہدہ بڑھتا ہے، منصب دیا جاتا ہے، مختلف قسم کی بشارتیں ہوتی ہیں جو انسان کو دی جاتی ہیں. روز قیامت انسان کو اس کا عمل دکھایا جائے گا، کہا کہ دیکھو یہ نعمت تھی، یہ تم نے عمل کیا ہے، لیکن اس نعمت سے تم ایسا عمل بجا لا سکتے تھے کہ جو تم بجا نہیں لائے، اب ہم تمہیں وہ ثواب دکھاتے ہیں. اور پھر انسان کو اس نعمت کے ملنے کے باوجود جو اس نے عمل کیا، اس کے مقابلے میں وہ تصوراتی آئیڈیل عمل اور ثواب دکھایا جائے گا، تو انسان کافی افسوس ملے گا، کہے گا اے کاش میں دنیا میں بہتر عمل کرتا تاکہ یہ ثواب کا حقدار بن جاتا. اسی لیے کہا کہ یہ گڈ نیوز جو دی جا رہی ہے، یہ مژدہ جو دیا جا رہا ہے، یہ خوشخبری جو سنائی جا رہی ہے، ایک ذمہ داری تم پر عائد کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نے دے دی بس، ہم اولاد دے دی تو بس دے دی، سانس دے دی تو دے دی، نہیں، ہر سانس تقاضا کر رہی ہے. حضرت امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ یہ اگر بعد میں آپ ٹیکسٹ کر لیں تو میں بھی پریشان رہوں گا، آپ بھی پریشان. یہ اگر کوئی بہت ضروری میسیج ہے تو معذرت چاہوں گا، کیوں اس سے میں ڈسٹرب رہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد. بعض اوقات کوئی ضروری ٹیکسٹ ہوتا ہے، کرنا ضروری، جواب دینا ہوتا ہے، بہت سی ذمہ داری ہوتی ہیں، اس سے میں آپ سے عذر چاہوں گا. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد. تو عرض کر رہا تھا کہ ہر نعمت ایک ذمہ داری کا تقاضا کر رہی ہے. اگر ہم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا تو یاد رکھیے گا، ہم اس نعمت کے حقدار بن جائیں گے، اور وہ نعمت روز قیامت ہمارے لیے دعا دے گی. اگر نعمت کا صحیح استعمال نہ ہوا، وہی نعمت ہمارے گلے پڑ جائے گی. واضح الفاظ میں، یعنی دو ٹوک الفاظ میں، یہ کون، یہ گڈ نیوز جو ہے جو ہمیں دی جاتی ہے، خداوند عالم چاہتا ہے کہ اگر اولاد ہے تو اولاد کی تربیت کی جائے، اگر زوجہ ملی ہے تو زوجہ کی خدمت کی جائے، شوہر ملا ہے تو شوہر کی اطاعت کی جائے، والدین عطا کیے خداوند عالم نے تمہیں تو ان کی دل آزاری نہ کی جائے. غرض یہ کہ جو بھی نعمت ہمیں مل رہی ہے وہ ایک تقاضا کر رہی ہم سے کہ دیکھو اس طریقے سے یہ تمہیں نعمت ملنی ہے. لہذا یہ بشارتی مجلس ہے، یہ بشارت جو مثلا صاحب خانہ کو ملی، جس حوالے سے انہوں نے مجھے تفصیل نہیں بتائی، یہ ذمہ داری کا تقاضا کر رہی ہے. خداوند عالم نے ہمیں اہل بیت کی نعمت دی ہے. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا، اگر دنیا کی کوئی امیر ترین قوم ہے تو وہ مذہب جعفری سے تعلق رکھنے والی قوم ہے. کیوں؟ اس لیے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم کے پاس جو سب سے بڑی نعمت تھی وہ ہمیں اس نے عطا کر دی ہے. ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام اہل بیت ہے. توجہ کی، اب اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اگر رحمت اس کی نعمت ہے تو رحمت بھی قرآن کی شکل میں، ہدایت کی شکل میں موجود ہے. اور اگر محمد آل محمد ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں تو خداوند عالم نے یہ ہمیں عطا فرمائے. اب ہماری ذمہ داری دو چندہ ہو جاتی ہے. اسی لیے امام فرماتے ہیں، چھٹے امام، کونو لنا زینن، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو. اس لیے کہ تمہارے عمل کو دیکھ کر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جعفر صادق کے شیعہ ہیں. اور پھر روایت میں آیا ہے کہ اگر ہم شجر ہیں تو ہمارے شیعہ اس شجر کے برگ اور پتے ہیں، پتوں کو دیکھ کر درخت کا پتہ لگایا جاتا ہے. لہذا تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہم پہ انگلی نہ اٹھائیں بلکہ ہماری مد و ثنا کرتے ہوئے نظر آئیں. مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد. ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد وآل محمد.
عزاداری بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس عزاداری کی نسبت ہماری پہ ذمہ داری بھی ہے، جس کو کہا جاتا ہے عزاداری ذمہ داری. عزادار ذمہ دار ہوتا ہے عزیزان کرام. ایسا نہیں کہ بس ہم شیعہ پیدا ہو گئے، اما ابا نے جو دادا دادی نے جو اصول دین سکھائے تھے وہ کافی ہیں. عزیزان کہ نہیں، اب وہ زمانہ گزر گیا. یہ جو ہمیں گزشتہ سالوں میں 40-50 سالوں میں سنا کے سن کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ہم بے عمل ہوتے چلے گئے. اس بے عملی کے نتیجہ کیا ہوا؟ اس بے عملی کے نتیجہ یہ ہوا، آپ دیکھیں کہ تعلیم کے لحاظ سے شیعہ پیچھے چلے گئے، اجتماعی سوچ کے لحاظ سے شیعہ پیچھے چلے گئے. بس ہمیں تو مولا حسین کا ماتم کرنا ہے، ہمیں تو رونا ہے. اس رونے کا کوئی مقصد ہے یا خدا نے رونا برائے رونے کے لیے ہمیں خلق کیا ہے، ماتم برائے ماتم کے لیے خلق کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اس دور میں یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی راہیں ہموار کریں. اگر عزاداری امام حسین کرنے کے بعد بھی ہم میں یہ صلاحیت پیدا نہ ہو، ہم میں یہ سوچ اور فکر ڈیولپ نہ ہو کہ ہم اپنے امام کی راہیں ہموار کریں، تو معذرت کے ساتھ ایسی عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو امام وقت سے نہ جوڑے، جس کی اطاعت ہم پہ فرض ہے. توجہ رکھیں، ایک مثال دوں گا اور گفتگو آگے بڑھوں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. امام حسن مشتبہ کی شہادت ہوئی، کچھ لوگ کھڑے ہوئے، حسن سبز قبا کشتے شد، مسموم شد، زہر جفا سے قتل کر دیا. اب وہ سر و سینہ پیٹیں، اس دور کی بات کر رہا تھا. تصور کیجیے، اپنے آپ کو مدینے لے جائیے، تو وہاں پہ کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، سر و سینہ پیٹ رہے ہیں. لیکن اگر یہی شیعہ، یہی چاہنے والے اگر امام میں حسین کی بیعت نہ کریں، ان کا کیا فرض ہے؟ امام حسن کے پاس کس کی بیعت کریں؟ امام حسین کی بیعت کریں. واجب ہے، فوراً بیعت کریں، یعنی کوئی ڈھیل نہیں ہے اس میں، فوراً بیعت کریں. اب یہ کہیں نہیں ہمیں تو عزاداری کرنی ہے، عزاداری کرتے کرتے مر جائیں، امام حسین کی بیعت نہ کریں. کیا آپ کے خیال میں ان سے امام حسن کی عزاداری قبول کی جائے گی؟ عقل سے سوچئے، جس امام کی تمہیں بیعت کرنی تو اس کے ہاتھ تم نے بیعت نہیں کی، عزاداری کرتے رہے تم. اچھا تھوڑا سا اور بھی، رسول اللہ گئے اس دنیا سے، قرآن و سنت کے عقیدے مطابق کس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی چاہیے؟ علی مرتضیٰ کے ہاتھ پر، مولائے کائنات کے ہاتھ پر. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ سقیفہ میں چلے جائیں، کچھ لوگ جو ہیں وا محمد وا محمد وا مصطفیٰ کہتے رہے، لیکن اگر مولا علی کی بیعت نہ کریں، وہ عزاداری، وہ اسلامیت، وہ صحابیت قبول نہیں ہے. توجہ رکھو، صحابی قبول نہیں ہے، دین تو بہت دور کی چیز ہے، صحابیت قبول نہیں ہے، دین قبول نہیں، ایمان قبول. کیوں؟ کیونکہ ولایت کے ہاتھ پر تم تسلیم نہیں ہوئے. اب اسی مثال کو آپ لائیے، اگر ہم 11 ائمہ کی عزاداری کریں اور اپنے امام وقت کی بیعت نہ کریں، اپنے امام وقت کی اطاعت نہ کریں، قبول ہوگی؟ اگر امام مجھ سے راضی نہ ہو، میری عزا قبول ہوگی؟ میری مجلس قبول ہوگی؟ میری نماز قبول ہوگی؟ میرا روزہ قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں. لہذا آج سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے عزیزان گرامی، کہ اس فرش عزا سے امام کے لیے سوچوں کو ہموار کریں، تربیت سازی کریں، لوگوں کے اذہان کو آمادہ کریں. ایک فرزند زہرا ہے جو پردے غیب میں موجود ہے، جو ہماری راہیں تک رہا ہے. اس کی غیبت کے طولانی ہونے کا سبب ہم شیعوں کے گناہ ہیں، ہمارا تیار نہ ہونا، ہمارا آمادہ نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے امام پردے غیب میں. تو ہر خوشخبری، ہر بشارت ایک ذمہ داری لے کے آتی ہے. اور یہ زمانہ جو غیبت کا زمانہ ہے، صرف جملہ دے کے گزر رہا ہوں، دامن ختم، گنجائش نہیں کہ میں اس کو کھولوں، کئی مقامات سے گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جو بہت قیمتی ترین زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس کی انبیاء نے آرزو کی ہے، ائمہ نے آرزو کی ہے. عزیزان گرامی، یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جن کی جانب 124,000 انبیاء اور 11 ائمہ 13 معصومین اس زمانے کے شیعوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا ہر عمل یا امام کی غیبت کے زمانے کو کم کر کے ان کے ظہور کو نزدیک کر رہا ہے، یا تمہارا ہر عمل امام کی غیبت میں طولانی ہونے کا سبب بن رہا ہے. لہذا بہت سوچنے کی ضرورت ہے.
ایسا نہیں ہے کہ عزاداری ہو گئی تو بس بیڑا پار ہے، امام زمانہ مل کے تو بیڑا پار ہے، نہیں، ذمہ داری ہوگی پھر. یہ بشارت ہے اللہ کی طرف سے کہ ہمیں امام زمانہ کی غیبت میں پیدا کیا گیا ہے. یعنی ایسا نہیں کیلکولیٹڈ ہے، خدا وند عالم ہم سے کچھ چاہتا ہے، جناب زہرا ہم سے کچھ چاہتی ہیں، رسول اللہ ہم سے کچھ چاہتے ہیں. ایک روایت عرض کروں، رسول اللہ بیٹھے بزم رسالت میں، اللہم لقنی اخوانی، اللہم لقنی اخوانی، بہت شوق اور رغبت سے کہا، اے خدا آخری زمانے میں جو میرے بھائی ہیں مجھے ان سے ملا دے، مجھے دکھا دے. اصحاب نے کہا کیا ہم آپ کے اصحاب نہیں ہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا کہ بل انتم اصحابی، تم میرا اصحاب ہو، لیکن میرے بھائی وہ ہیں آخری زمانے میں جو آنے والے ہیں. آخری زمانے کے لوگوں کو رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ بھائی کہا ہے. توجہ رکھے گا، کون؟ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ میرے بھائی ہیں جو آخری زمانے میں. وہ کون سا آخری زمانہ ہے؟ یہ آخری زمانہ شروع ہو چکا ہے عزیز آنے کے رانے. اس کی کوئی لمٹ نہیں کہ ہم کہیں کہ جناب یہاں سے سن 2000 سے شروع ہوا 2005 میں ختم ہو جائے گا، یہ 2021 سے شروع ہوا 2025 میں ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ جو آثار بتائے گئے ہیں، روایات میں نشانیاں بتائی گئی ہیں، یہ زمانہ پورا ہے کہ جو اس وقت بدحالی ہے، قوم کی بدحالی ہے، حکمرانوں کی بدحالی ہے، قرآن کی بدحالی ہے، مجالس کی بدحالی ہے، مسجدوں کی بدحالی ہے، آپ کے اسلامی لیڈروں کی کیا ہے، یہ سب یہی ہے. عورت مرد کی صورت، مرد عورت کی صورت اختیار کریں گے، جو ہے اذانیں ہوں گی، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، قرآن صرف رسم باقی رہ جائے گی، یہ ساری چیزیں. تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، اور یہ ذمہ داری تقاضا کر رہی ہے ایک نیک عمل کا. یہ بشارت دی ہے خداوند عالم نے کہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ تم آخری زمانے میں پیدا ہوگے، اور جب آخری زمانے میں پیدا ہوگے تو پھر ایک ذمہ داری کا تعین تمہارے لیے کیا گیا، اس ذمہ داری کو تلاش کرو تاکہ تم امام زمانہ کے محبوب بن سکو. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا یہ بشارت جو زندگی میں دی جا رہی، جو نعمت دی جا رہی ہے زندگی، جو نعمت آپ تصور کریں، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس کے مد مقابل خدا نے ہم سے شکرانہ نہ چاہا ہو. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ کرو گے میں نعمتوں کا حتماً یقیناً ضرور بے ضرور زیادہ کر دوں گا. خدا بخیل نہیں ہے، خدا چاہتا ہے شاکر بنو، شکر گزار بنو، قدردان بنو. خدا تو نے نعمت دی ہے، اسے تیری راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. خدا تو نے شیعہ پیدا کیا ہے، اہل بیت کا دل خوش کرنا چاہتا ہوں. خدا تو نے جناب زہرہ پر رونے والا بنایا ہے، چاہتا ہوں جناب زہرہ میرے عمل سے راضی ہو جائے. خدا تو نے امام زمانہ کی غیبت میں پیدا کیا، یقیناً تو مجھ سے کچھ چاہتا ہے، اہم کام چاہتا ہے، مجھے اس قابل بنا کہ میں اس اہم کام کو تلاش کروں اور اپنے امام زمانہ کے دل کو شاد کروں. خدا یہی چاہتا ہے ہم سے. دو چیزوں کا امام غیر فرماتا، خدا نے دو چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، ایک غلطی ہو جائے خدا سے کہ سوری، گناہ ہو جائے خدا سے کہ توبہ. ایک کیا ہے، نعمت مل جائے خدا سے کہ تھینک یو، شکریہ خدا، اور پھر اس نعمت کو صحیح وے میں، صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرو، یہی تمہاری ڈیوٹی ہے. دو چیزوں کا مطالبہ کیا خدا نے، نعمت مل جائے شکر گزار بنو، قدردان بنو، اور اگر گناہ ہو جائے خدا سے کہ آئی ایم سوری، اور پھر اس کی تلافی کرو. مل کے درود دیجیے محمد و آل محمد. اگر اس سے تھوڑی سی بہتر سلوات بھیج سکے تو میں تازہ دم ہو سکوں. تو خداوند عالم جب نعمت دے رہا ہے، بشارت دے رہا ہے، ایجانی گرمی یاد رکھیے گا. وہ حدیث پیش کرنے سے قبل دو واقعات میں نقل کرنا چاہتا ہوں. انصار کے اولاد سے شخص امام رضا، آ چکے امام رضا کی شہادت ہے، لہذا 29 سفر، امام کے دو معجزے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے کیسے ائمہ ہمیں عطا کیے ہیں، جن کا علم، جن کا تقویٰ، جن کی عصمت، جن کا عمل، جن کی پاکیزگی، وہ کیا ہے. امام رضا کے پاس انصار کے اولاد سے شخص آیا، ایک چاندی کا ڈبا اس کے پاس تھا. اس نے کہا مولا آج میں آپ کو ایک ایسا ہدیہ دینا چاہتا ہوں کہ جو آج تک کسی نے نہ دیا ہو. اب دیکھیں نا، شیعہ ہے، چاہنے والا ہے، امام کو محب ہے، امام کو گفٹ دینا چاہ رہا ہے. ہم فزیکلی امام زمانہ سے رابطہ نہیں رکھ رہے، لیکن کم سے کم ہم کوئی گفٹ تو دے سکتے ہیں امام کو روحانی. کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے روزانہ اٹھ کے کہیں السلام علیکم یا صاحب الاسد والزمان،
زیارت سے آل یاسین پڑھیں، دعا عہد پڑھیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ گفٹ ہے روحانی. یعنی وہ دیکھیں شیعہ آیا ہے، امام کو حاجت نہیں ہے گفٹ کی، لیکن کہہ رہے مولا میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، تو کم سے کم ہم بھی گفٹ دینے والے بنیں. زیارت عاشورہ پڑھیں، اردو میں سلام کریں امام کو، آج عہد کریں امام سے، مولا آج میں آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا. یہ بھی ایک روحانی گفٹ ہے امام کا. اور جب آپ امام کو روحانی گفٹ بھیجیں گے اپنی حیثیت کے مطابق، تو امام اپنی حیثیت کے مطابق اس کا جواب دے گا. آپ اپنی حیثیت مطابق سلام کریں گے، امام کہیں گے وعلیکم السلام. جب امام سلام کا جواب دے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. امام کون ہے؟ کل کائنات کا مولا ہے امام زمانہ. اس وقت کل کائنات کا مولا ہے، وہ مولا کائنات اپنے زمانے میں ہے اور آج جو ہے امام زمانہ ہے. اب اس نے کہا کہ مولا گفٹ دینا چاہتا ہوں، اس نے کھولا اور اس میں جو ہے وہ سات بال تھے. توجہ رکھیے گا، وہ سات بال تھے. تو کہا کہ یہ منہ مبارک رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کے منہ مبارک ہیں، بال ہیں. امام نے لیا اور اس میں سے تین بالوں کو الگ کر دیا، کہا کہ یہ تین بال رسول اللہ کے نہیں ہیں، یہ تین بال رسول اللہ کے نہیں ہیں. اب اس کا چہرہ تھوڑا سا اتر گیا، مولا یہ کیسے؟ ہمیں تو بتایا گیا کہ یہ تین سات بال رسول اللہ کے. کہا کہ یہ تین بال رسول اللہ کے نہیں. امام نے کہا آتش روشن کرو، وہ تین بال آگ پہ رکھے، آگ پہ رکھنا تھا کہ جل گئے. اس کے بعد وہ چار بال جو رسول اللہ کے سر مبارک کے تھے آپ نے آگ پہ رکھا، ان کی نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. ایک اور واقعہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، دیکھیں کتنے رعوف ہیں، یعنی ہم واقعاً ان پہ ناز کریں، ناز کریں. راوی کا نام ہے سلیمان. امام رضا علیہ السلام کا ایک باغ تھا شہر سے باہر، وہاں کبھی کبھی استراحت کے لیے جاتے تھے. ایک دفعہ امام استراحت کے لیے گئے تو اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا پریشان تھی، گھوم رہی ہے، اڑ رہی ہے، اچانک آ کے امام کے برابر میں آ کے اذانوں پہ آ کے بیٹھ گئی، یا قریب آ کے بیٹھ گئی، اور وہ اپنی چونچ کھولتی بند کر دی، وہ چی 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 کر رہی ہے جیسے کچھ کلام کر رہی ہے. اس کے بعد جب کافی دیر ہو گئی، جب وہ مجھے لگا جیسے کچھ کہہ رہی ہے، ظاہری بات ہے اڑ کے آئی امام کے پاس، تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا، کیونکہ امام تو سب کی بولیاں جانتا ہے. تو امام نے کہا جلدی جاؤ برآمدے میں جو چھت ہے، اس چھت میں اس چڑیا کا گھونسلہ ہے، وہاں پہ ایک سانپ نے حملہ کیا ہے، جلدی جاؤ اس کے بچوں کو نجات دو. کہا کہ میں دوڑا لکڑی لے کے قریب تک میں گر پڑوں، اور میں نے جا کر چڑیا کے گھونسلوں کو اس سانپ سے نجات دی. واپس آیا اور مولا سے کہا کہ مولا کیا آپ بھی ان کی بولیاں جانتے ہیں؟ مولا نے کہا ہم تو حجت خدا ہیں، یہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ مل کے درود بھیجے محمد وال محمد. تو جب بھی یہ ناز کریں آئمہ پر، یہ کیسے ہمیں امام دیے ہیں، تو پھر ہمارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے. تو رسول اللہ کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ، اب دامت بہت گنجائش نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اب ہمارے یہاں کیا ہے، ہم سے غلطی ہوتی ہے توبہ کرتے ہیں، سب سے پہلے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. کسی نے بڑی اچھی ایک پوسٹ بھیجی، کہا کہ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، توبہ کے لیے گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے. ہم توبہ تلہ تو کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا ایک دفعہ تسبیح کی توبہ کرتے ہیں جو شب قدر میں ہوتی ہے، ایک علم کی توبہ ہوتی ہے جو مولا عباس کے علم پہ ہوتی ہے، یہ دونوں توبہ جلدی ٹوٹ جاتی ہیں. جی کان والی توبہ بھی ٹوٹ جائے گی. توبہ کے لیے کان کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، توبہ کے لیے گناہ کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے. اب رسول اللہ بیٹھے ہیں، اب رسول اللہ سے پوچھا کہ پوچھا انہوں نے کہ اپنے اصحاب سے بتاؤ توبہ کرنے والا کون ہے؟ کیا اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. اب فرمایا کہ 10 نشانیاں بتائیں بہت تیزی کے ساتھ. امام رسول اللہ نے فرمایا اگر بندہ توبہ کرے اور جو اس سے ناراضی ہیں ان کو راضی نہ کرے، اس نے توبہ نہیں کی. کسی انسان نے کسی کا مال غصب کیا ہے، ادا نہیں کیا، اجرت نہیں دی، بہن یا بھائی کا وراثت نہیں دی، ماشاءاللہ سے مومنین یہ بھی کر رہے ہیں، جی شادیاں نہیں کرتے کہ مثلا حصہ جو ہے بہن کا باہر چلا جائے گا. اگر تم نے توبہ کی اور جن کا مال تمہارے پاس موجود ہے اگر ان کو راضی نہیں کہ تمہاری توبہ نہیں ہے، توجہ رکھیے گا. پہلا یہ. دوسرا کیا ہے؟ وَمَن تَابَ وَلَمْ يَزِدْ فِي الْعِبَادَةِ. تم نے توبہ کی بہت اچھا ہے، پشیمان ہو گئے بہت اچھا ہے، نادم ہو گئے ایکسکیوز کر واپس آئے بہت اچھا ہے، ویلکم آ میرے بندے آ جا.
امام حسن نے کہا آؤ میرے شیعہ آ جاؤ، جناب زہرا استقبال کریں گی، حور کا استقبال کیا کہ نہیں کہ امام حسین نے، لیکن امام کہہ رہے ہیں اگر اس کی عبادت میں اضافہ نہ ہو، اگر نماز پہلے جیسے ہی قضا کر رہا تھا، خمس نہیں دے رہا تھا، ماں باپ کا دل توڑ رہا تھا، تو پھر توبہ نہیں ہوئی، اگر عبادت میں اضافہ نہ ہو، عبادت نہ کرے، اس کی توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو تم یہ کام تو تم پہلے نہیں کر رہے تھے، اب جب توبہ کر رہے ہو تو اب بدرجہ اولا یہ کام کرو تاکہ تم خدا کے تائب بندے بن جاؤ۔ اس کے بعد سمجھا جو توبہ کرے ولم یغیر لباسہ، اپنے لباس کو تبدیل نہ کرے۔ ایک شخص نے مال حرام سے مثلا لباس مہیا کیا، لباس خریدا، خمس نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دی، جی، یا اوپر کی آمدنی سے لباس لیا، اب اسی لباس میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، اسی لباس میں حج پہ بھی جا رہا ہے، اسی لباس میں جو ہے زیارت پہ بھی جا رہا ہے، نہیں، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اپنے لباس کو، یعنی اپنی پوشاک کو، اپنے لائف اسٹائل کو تبدیل کر، لباس مراد صرف لباس نہیں، یعنی لائف اسٹائل کو تبدیل کر، دیکھو کہ تمہارے کس کس مال میں، کس کس چیزوں میں تمہارا مال حرام موجود ہے۔ اس کو فرمایا وَمَن تَابَ وَلَمْ يُغَيِّرْ رُفَقَاءَهُ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ، نوجوانوں کے لیے یہ ہے، جو توبہ کرے، نوجوان ہوتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، گناہ میں گرفتار کر دیتے ہیں، بدنامی کے سبب بن جاتے ہیں بہت سے دوست، اب اس نے توبہ کر لی، خدا بندہ فلاں دوست کی وجہ سے مثلا میں گرفتار ہو گیا تھا، فلاں کی وجہ سے یہ مصیبت مجھ پہ آن پڑی ہے، لیکن اب اگر توبہ کرنے کے بعد بھی اسی سے دوستی ہے، اسی سے چیٹنگ ہے، اسی کی جو ہے صحبت میں بیٹھے ہو، فلاں سے بتائے، اپنے دوستوں کو چینج کرو، تم اپنی سیٹنگ کو چینج کرو، اپنی نشست و برخاست کو چینج کرو۔ رسول فرما رہے جو توبہ کرے کہ خدا میں پشیمان ہوں، تو جاؤ اپنے دوستوں کو چینج کرو، وہ گناہ کی طرف دعوت دے رہا تھا، اب اچھے دوست بناؤ جو تمہیں مجلس کی طرف لے کر آئیں، امام زمانہ کی طرف لے کر آئیں، دعا ندوہ کی طرف لے کر آئیں، سینہ زنی کی طرف لے کر آئیں، یعنی محمد آل محمد کے ذکر کی طرف لے کر آئیں، ایسے دوست بناؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ پانچواں نقطہ وَمَن تَابَ وَلَمْ يُغَيِّرْ مَجْلِسَهُ وَطَعَامَهُ، جو اپنی لائف اسٹائل کو چینج نہ کرے، کھانا کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے، حرام سے آ رہا ہے، اوپر کی آمدنی کہاں سے، چینج کرو، چیک کرو اپنے لائف اسٹائل کو، اگر لائف اسٹائل نہیں بدلا تو صرف توبہ تلا کرنے سے اور استغفر اللہ پڑھنے سے توبہ نہیں ہو سکتی۔ چھٹا نقطہ کیا ہے، وَمَن تَابَ فَلَمْ يُغَيِّرْ فَرَاشَهُ وَسَاعَتَهُ، جو اپنے گھر کے ساز و سامان کو چیک نہ کرے، وہی اگر گناہ کے پیسوں سے فرش ادا ہو رہا ہے، وہی گناہ کے پیسوں سے جو ہے وہ، جی معذرت کے ساتھ، کنڈا لگا دیا، ماشاءاللہ سے اب کیا کہیں آگے، اتنی بڑی بڑی عزاداریاں ہوتی ہیں، جی قوم کے بل میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی عزاداری ہو رہی ہے، کیا واقعی کیا آپ کی عزاداری قبول ہے کنڈا لگا کر؟ اس سے بڑھ کر آپ کا محلہ بہت تنگ ہے، گلیاں چھوٹی ہیں، جس کی جہاں مرضی آتا ہے موٹر سائیکل کھڑی کر دیتا ہے، جس کی جہاں مرضی آتا ہے گاڑی پارک کر دیتا ہے، آپ دوسرے کو نہیں دیکھے گا، مجھے آسانی ہو جائے، ڈبل پارکنگ کر دے گا، آپ چلے جائیے مین روڈ پر اسی محلے کی، جی علامان و حلافی، ایک گاڑی کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنی آسانی کے لیے جہاں چاہتے ہیں پارک کر دیتے ہیں، دوسرے کی مشکل کوئی نہیں دیکھتے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک ہمارے عزیز سے آفس سے نکلے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر رانگ سائڈ ایک حضرت آ گئے، ہٹ کیا، بیچارے گر پڑے، سر پہ چوٹ لگی، انجری ہوئی، کئی لاکھ کی انجری ہوئی ہے، یعنی آپریشن ہوا، کوما میں ہے دو ہفتے سے زیادہ، ہمارا یہ بہترین دوست، رانگ سائڈ، چند فٹ سے چکر نہیں لگے گا، رانگ سائڈ جائیں گے، شرعاً حرام ہے، امام بنے گا جو ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مر جائے وہ حرام موت مرتا ہے، یہ قوانین خدا نے نازل نہیں کیے، یہ ہماری سوسائٹی نے بنائے، یہ ہماری بہتری کے لیے بنائے، چند فٹ سے چکر لگانے سے بچنے کے لیے کیا رانگ سائڈ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کو گھور کے دیکھیں گے کہ جناب میرا حق ہے، میں سیاروں آپ غلط آ رہے ہیں، یہ ہمارا حال ہو گیا ہے، تو اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا عزیزان گرامی۔ وَمَن تَابَ وَلَمْ يُغَيِّرْ خُلْقَهُ وَنِيَّتَهُ، یہ ہم سب کے لیے، شوہر کے لیے بھی، بیوی کے لیے، بچے کے لیے، ماں باپ، تم نے توبہ کی لیکن اگر اپنے اخلاق کو تبدیل نہیں کیا، اپنی نیت کو چینج نہیں کیا، تو ہم نے توبہ ہی نہیں کی۔ بہت متقی پرہیزگار، نمازی پرہیزگار ہیں، پانچ وقت کی نماز مسجد میں، گھر میں کیا صدام حسین بنے ہوئے ہیں، عزادار ہیں مولا کے، دو دو گھنٹے کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں، بیوی کے حقوق ادا کرنے کی ان کو فکر نہیں ہے، جس نے توبہ کی لیکن اپنے اخلاق کو اچھا نہ بنایا، اپنے بیہیویئر کو اچھا نہ کیا، اپنے کردار و سلوک کو اچھا نہ کیا، رسول اللہ فرمانا اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَمَن تَابَ وَلَمْ يَفْتَحْ قَلْبَهُ وَلَمْ يُوَسِّعْ كَفَّهُ، اب فرمایا کہ دیکھو جب توبہ کرو تو تمہارے لائف اسٹائل میں تبدیلی آنی چاہیے، تمہارا دل وسیع ہونا چاہیے،
تمہیں فیاض بننا چاہیے، جیسے پہلے کے کنجوس تھے اگر ویسے ہی ہو، جیسے پہلے کے بخیل تھے ویسے ہی ہو. توبہ نہیں کی، توبہ کرنے کے بعد شرع صدر آنا چاہیے، وسعت قلب ہی آنی چاہیے، کسی نے کوئی غلطی کی تھی معاف کر دو. اب ہمارے یہ کیا ہے، دل میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے وہ کہا تھا، ابا کی چیلوں میں نہیں بلایا تھا، بیٹی کی شادی کا کارڈ نہیں دیا تھا، ہم بھی نہیں دیں گے. پالے جا رہے ہیں اس برائی کو، اس گندے عمل کو اپنے دل میں، جی پانی دے دے کے روزانہ تناور درخت بنا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں اگر توبہ کیے دل بسی کرو، معاف کرو، چھوڑ دو. آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ پازیٹیو فکر کرو، پازیٹیو فکر کرو گے تمہاری زندگی اچھی ہوگی. اس کو کہتے ہیں فعل نیک، تفاعل کہا جاتا ہے، گندی فکر، منفی فکر، گناہ کی فکر، دوسروں سے بدبینی کی فکر. فرمایا رسول اللہ کعبے کو دیکھ رہے تھے، فرماتے ہیں کہ اے کعبہ تیری حرمت ایک وجہ سے، مومن کی حرمت تین وجہ سے ہے، مومن کا خون بھی محترم ہے، مومن کی جان بھی محترم ہے، اور تیسرا کیا بتائے، مومن کے بارے میں بدگمانی حرام ہے. اوہو وہ نہیں آئے، انہوں نے ایسا کہا ہوگا، یہ ایسا کہا ہوگا، یہ بدگمانی ہے کسی مومن مومنہ کے لیے، ارے انہوں نے ایسے دیکھا تھا، بدگمانی ہے، یہ شرعاً حرام ہے. یعنی تم اپنے دل میں زہر کا بیج بو رہے ہو. آج سائنس نفسیات یہ کہہ رہی ہے پازیٹیویٹی. لہذا تمہارا دل وسیع ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے تاکہ تم سخاوت کر سکو. اس فرمایا کہ جو توبہ کرے لیکن اپنی امیدوں کو کنٹرول نہ کرے، اپنی خواہشات کو کنٹرول نہ کرے، اور اپنی زبان کو لگام نہ دے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اور جو شخص مال حرام سے اپنے گوشت بڑھائے اور توبہ کرنے کے بعد اس گوشت کو نہ پگھلائے، توبہ نہ کرے، خدا یہ گوشت میرے جسم میں حرام مال سے ہے، یہ ہے مجدہ. مجدہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتا، بشارت دنیا کے لیے نہیں ہوتی. رسول اللہ کہہ رہے آؤ میں تمہیں ایسی زندگی کی بشارت دوں جو آخری وقت میں بھی تمہارے کام آئے گی اور عالم آخرت میں بھی کام آئے گی. امام رضا مجدہ دے رہے ہیں، کہہ رہے جو میری زیارت کے لیے آئے گا ایک مرتبہ، میں تین مرتبہ اس کی زیارت کے لیے آؤں گا. امام رضا مذاق نہیں کر رہے، شوخی نہیں کر رہے، امام رضا ہیں، امام رعوف کہا جاتا ہے. میرے ایک دوست سے جب حرم جاتے تھے زیارت کر کے آتے تھے، دوسرے دروازے سے گھوم کے آتے تھے، پھر سلام عرض کرتے تھے چلے جاتے تھے، پھر دوسرے دروازے سے گھوم. میں نے پوچھا یہ تم بار بار زیارت کیوں کرتے ہو یار؟ کہیں کیوں تم نے وہ حدیث نہیں سنی جو ایک دفعہ میری زیارت کے لیے آئے گا؟ مجھے نہیں پتا میں ہوٹل جاؤں واپس آ سکوں نہیں آ سکوں، کیا پتہ مر جاؤں، لہذا میں ایک دفعہ زیارت کرتا ہوں، دوسرے دروازے سے آتا ہوں، دوسرے صحن سے آتا ہوں، دوسرے رواق سے آتا ہوں. کیوں؟ تاکہ امام کو بتا سکوں کہ مولا میں تیری زیارت کے لیے آیا تھا. امام رضا نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ سے امام خوشخبری دے رہے اے میرے شیعوں، جو ایک دفعہ زیارت کرے گا تین مواقع پر میں آؤں گا، قبر میں، پل صراط پر، اجب تمہارا نام اعمال تولا جا رہا ہوگا. امام رضا واقعی غریب ہے، غریب الغربا ہے، امام حسین سے زیادہ مظلوم ہے. امام رضا کی، امام حسین کی زیارت کتنا ثواب ہے؟ امام حسین کی زیارت سے زیادہ ثواب ایک روایت کے مطابق امام غریب کی. امام حسین کے پاس بہن تھی، بیوی تھی، بچے تھے، بھائی تھا، عزیز و اقارب تھے، اصحاب تھے، مگر میرا مولا کتنا غریب ہے، نہ زوجہ ہے، نہ بچہ ہے، نہ اصحاب ہیں، نہ چاہنے والا ہے، عالم غربت میں امام نے جان، عالم غربت میں امام نے جان دیا. بس دو جملے عرض کروں گا، اور جیسے کہ کہا ہے کہ شہزادوں کے مصائب پڑھوں، امام رضا آپ آقین غریب ہیں، اس لیے کہ لیکن میں کہوں مولا آپ کا جسم پامال تو نہیں ہوا نا، مولا آپ کی بہن نے آپ کا پامال شدہ جنازہ تو نہیں دیکھا نا مولا، آپ کی یتیم بیٹی یتیم بیٹے نے آپ کا تڑپنا تو نہیں دیکھا نا مولا، ذرا کربلا آ جاؤ، تلے زینبیہ پہ ایک بہن کھڑی ہے جو دیکھ رہی ہے کہ بھائی پہ کند خنجر کے وار ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، ارے یتیمہ دیکھ رہی ہے، ارے میرے بابا کا لاشا پامال کیا جا رہا ہے، امام رضا اس جہت سے تو آپ خوش نصیب ہیں نا، نہ بہن نے آپ کو دیکھا، نہ بھائی نے آپ کو دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ بس عزاداروں میں آتا ہوں دو شہزادوں کی طرف، امام حسین بار بار شہزادوں کو بھیج رہے ہیں، ایک دفعہ جناب زینب نے کہا شہزادو ابھی تک تم نہیں گئے؟ کہا کہ مامو جان جانے کی اجازت نہیں دیتے، مامو جان۔ ایک دفعہ جناب زینب امام حسین کی خدمت میں، بھیا یہ بتاؤ اگر کل روز قیامت ماں فاطمہ زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا زینب تو نے اپنے لال رکھ لیے، ارے میرا بیٹا فدا ہو گیا، بھیا بتاؤ میں ماں کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ اکبر۔ بس امام حسین نے سر کو جھکا لیا، ماں سے اجازت لینے گئے، بیٹا جا تو رہے ہو فرات کی طرف رخ کر کے مت دیکھنا۔ اب دونوں شہزادے تیار ہوئے، عباس کے مصائب میں سے ایک مصیبت کیا ہے، مصائب کیا ہیں؟ عباس شہزادوں کو تیار کرتے تھے، ارے ایک جری، ایک بہادر، ایک سپہ سالار چھوٹے جوانوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی عباس کے مصائب ہوں گے؟ بس عزاداروں کیا ہوا، دونوں شہزادوں نے جنگ کی، میں مہمانہ سے حملہ کروں گا، میں میسرہ سے حملہ کروں گا، دیکھو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، میں تمہیں آواز دوں گا، تم مجھے آواز دینا، تم مشکل میں ہوگے میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ حیدر کرار کے نواسوں نے یہ وعدہ وعید کیے، ایک دفعہ میدان میں اترے، ایسی جنگ کی، ایسی جنگ کی کہ اپنے مامو حسین سے داد شجاعت لی۔ بس ایک دفعہ کہا دونوں شہزادوں کو الگ الگ کرو، دونوں شہزادوں کو الگ الگ کیا گیا، ایک دفعہ دونوں کو گھیر کر دونوں چاروں طرف سے حملہ، ایک طرف آن، ایک طرف محمد۔ بس عزادارو کبھی آن کی آواز آتی مولا میرا آخری سلام لے لو، کبھی محمد کی آواز آتی میرا آخری سلام لے لو۔ بس عزادارو دونوں شہزادے گرے، ارے نانا نانا کو یاد کیا، اے مولا علی ہماری مدد کو آئیے۔ بس عزادارو حسین دوڑے، ایک دفعہ جنازے پہ پہنچے، دیکھا بچے شہید ہو چکے ہیں، جنازوں کو اٹھا کے لائے، خیام میں لٹا دیا، ارے بہن کو بلایا، بہن زینب باؤ تیری امانت لے آیا، امانت لے آیا۔ جناب زینب نے دیکھا شہزادوں نے وفا کر دی، ایک دفعہ دونوں شہزادوں کے درمیان بیٹھ گئی، ایک دفعہ ہاتھ رکھا آن کے سینے پر، ہاتھ رکھا محمد کے سینے پر، شاباش میرے سورماؤ، شاباش میرے جوانوں، ارے ماں کو سرخرو کر دیا، زینب نے گریا نہیں کیا، قید خانے سے سر ملے، زینب نے گریا نہیں کیا، زینب نے کہاں گریا کیا، جب وطن لوٹ کے پہنچی، حجرہ آن و محمد نے پہنچی، دو جانمازیں بچھی تھی، ایک دفعہ جانمازوں کو اٹھایا، یہ آن تیری جانماز ہے، محمد تیری جانماز ہے، آنکھوں سے لگاتی تھی، ہونٹوں سے چومتی تھی، بیٹا مجھے معاف کر دینا، ارے میں نے لوگوں کے سامنے گریا نہیں کیا، کہیں بابی جان کا دل نہ ٹوٹ جائے، ارے پہلے حسین کو گریا کروں گی، بعد میں اپنے شہزادوں کو گریا۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ ہمیں اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ان مجالس سے بشارت کو ہمارے لیے زندگی اور آخرت کی بشارت قرار دے، بار اللہ امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ان آنسوں کو ہماری بخشش اور ہماری معرفت اہل بیت میں اضافے کا باعث قرار دے، ان مجالس ادا کے ذریعے سے امام زمانہ کی راہیں، ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک ان کے درس سے، عمل سے، ولایت سے، محبت سے وابستہ رہیں، ثابت قدمی عطا فرما آخرت میں ان کی شفاعت سے۔